بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بات چل رہی تھی یقین اور توکل کا بیان اور اس میں اس باب کے شروع میں جو باتیں اس سے متعلق تھیں یقین اور توکل کے بارے میں اس کا تذکرہ ہو چکا تھا اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جو شروع میں دو آیتیں پیش کی ہیں اس سلسلے کی اس کا بھی ذکر ہو گیا تھا. اس کے بعد تیسری آیت وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. مقصد امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ہے کہ قرآن کریم میں توکل کا، یقین کا، ان باتوں کا تذکرہ ہے، ترغیب ہے، تاکید ہے. تو مثال کے طور پر چند باتیں قرآن کریم سے پیش فرما رہے ہیں. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ آپ توکل کیجئے، بھروسہ کیجئے اس ذات پر جو زندہ ہے، جسے موت آنے والی نہیں، اس پر موت نہیں آ سکتی. مختصر سا حصہ ہے قرآن کریم کا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. اس میں بھی بہت بڑا سبق ہمیں دیا گیا. ہم اپنے آپ کو سوچیں، اپنے حالات کو سوچیں. کبھی کوئی ضرورت پیش آ جاتی ہے، چھوٹی ضرورت ہو یا بڑی ضرورت ہو، ہم اپنے حال پر غور کریں کہ ہم کس پر اعتماد کرتے ہیں. فلانا کام ہے نہیں، میرے تعلقات ہیں تو کام ہو جائے گا، تعلقات ہیں کسی سے کام ہو جائے گا. بھروسہ کس پر کیا؟ اس شخص پر جس سے تعلقات ہیں اور اس کا چونکہ وہاں پر آگے پہنچے کام ہو جائے گا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کی مثالیں ہمارے ساتھ پیش آتی رہتی ہیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ ہے وہ بیٹے پر اعتماد کر کے بیٹھ جاتا ہے کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، یہ ہے میرا ساتھ دے گا. بیٹا ہے باپ پر اعتماد کر کے بیٹھ جاتا ہے. بیوی ہے شوہر پر، شوہر ہے بیوی پر. یہ تو عام حالات میں ہوتا ہی ہے اور ہونا بھی چاہیے، کسی درجے میں اسباب کے درجے میں ہونا چاہیے. لیکن جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ انسان اسباب اختیار کرے لیکن اسباب کو اسباب کے درجے تک رکھے. یہ پتہ نہیں کہ یہ اسباب کب تک مؤثر ہیں، کب اس کا اثر ختم ہو جائے گا، کب اللہ تعالیٰ ان اسباب کو زائل کر دے، کب اس کے اثر کو ختم کر دے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس پر اعتماد کیا تھا اس کا انتقال ہو گیا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس پر اعتماد کیا تھا وہ ہم سے دور ہو گیا. مختلف چیزیں ہوتی ہیں. تو اس لیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سبق یہ دیا ہے کہ دیکھو اللہ پر توکل کرو، اس لیے کہ اللہ کی ذات وہ ہے جو لا یموت. اس میں ہر طرح کی قدرت حاصل، اللہ تعالیٰ کو ہر طرح کی قدرت حاصل ہے، ہر طرح کے کمال حاصل ہے، ہر طرح کی اس میں جو کچھ انسان چاہتا ہے، جو انسان کی ضروریات ہیں، جو خواہشات ہیں، ہر ضرورت پوری کرنے کی اس کے اندر وسعت ہے، قدرت ہے، خزانے بھرے پڑے ہوئے ہیں. اور نہ کبھی وہ دور ہونے والا ہے، نہ کبھی اس پر موت آنے والی ہے. لا یموت. تو اصل توکل اس اللہ پر ہونا چاہیے. وَتَوَكَّلَ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوت. حی کے معنی ہی تھے کہ اس پر موت نہیں ہے، وہ زندہ ذات ہے، لیکن اس کی تاکید کر دی الَّذِي لَا يَمُوت. بھروسہ کرنا صرف اللہ پر ہے کہ انسان دنیا میں اسباب تو اختیار کر لے لیکن نظر مسبب الاسباب پر ہونی چاہیے. یہ ایک چیز ہے جو ہمیں سیکھنی ہے، بار بار اپنے آپ کو یاد دلانا پڑے گا کہ دیکھو ہم اسباب اختیار کر رہے ہیں لیکن ان اسباب میں اثر ڈالنا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو اسباب پیدا کرنے والی ذات ہے، مسبب الاسباب جس کو کہا جاتا ہے، وہ تو اصل تو وہ ذات ہے. مثلاً ہم ابھی جو حدیث کا سبق پڑھ رہے ہیں اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے. اب یہ نہیں ہے کہ یہ ہم جو حدیث کا تذکرہ کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا، قرآن کریم کی آیات کا، بہت اونچی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، بہت اونچی چیز ہے، لیکن یہ ایک سبب ہے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہونے کا۔ یہ نہیں ہے کہ بس یہ کر لیا تو بس اللہ کی رضا حاصل ہو گئی، نہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم دعا بھی کرتے رہیں، قبولیت کی دعا، قبولیت کی دعا۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کعبہ بنا رہے ہیں، اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ مل کر اللہ کے حکم سے بنا رہے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ کی مرضیات کے مطابق کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں۔ دعا کیا فرما رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، قبولیت کی دعا فرما رہے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی دعائیں قرآن کریم میں جو منقول ہیں اس میں خاص طور پہ اس کا ذکر ملتا ہے۔ بہرحال، تو بھروسہ کرنا صرف اللہ پر ہونا چاہیے، توکل صرف اللہ پر ہونا چاہیے، اسباب کو انسان صرف اسباب کے حد تک رکھے۔ اسی کو آگے احادیث وغیرہ میں بھی تفصیل سے سمجھایا جائے گا۔ آگے والی آیت، وقال تعالی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ تعالیٰ ہی پر مؤمنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے، توکل کرنا چاہیے۔ وہی بات جو پیچھے ہم نے پڑھی، وہی بات یہاں پر آ گئی، دوسرے انداز سے آ گئی۔ وقال تعالی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فإذا عزمت فتوکل علی اللہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، مؤمنین کو حکم دیا گیا، فلیتوکل المؤمنون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، فتوکل علی اللہ۔ اس آیت کو ہم تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں، فإذا عزمت فتوکل علی اللہ، عزم کے معنی ہوتے ہیں پختہ ارادہ کر لینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باوجود یہ کہ آپ نبی ہیں، رسول ہیں، سید الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر براہ راست وحی نازل ہوتی تھی، جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات لاتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا تھا کہ عام جو آپ کے معاملات پیش آتے ہیں، تدبیر وغیرہ جو کرنی ہوتی ہیں مختلف چیزوں کی، اس سلسلے میں آپ صحابہ سے مشورہ کیا کریں۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آیت کا حصہ پیچھے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، صحابہ سے مشورہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ جب مشورہ مختلف لوگ دیں گے، کسی نے کوئی رائے دے دی، کسی نے کوئی رائے پیش کر دی، اس کے بعد فیصلہ کون کرے گا؟ آپ کریں گے۔ کن امور میں؟ جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا نزول نہیں ہوا۔ اب ان مثالوں میں ہم نہیں جاتے کہاں کہاں یہ واقعات پیش آئے تھے، ورنہ بہت تفصیل ہو جائے گی، لیکن ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے واقعات بکثرت، بہت زیادہ ایسے ملتے ہیں کہ صحابہ سے مشورہ کیا اور اچھا یہ رائے ہوئی، اچھا چلو ٹھیک ہے، اس رائے کو ہم قبول کر لیتے ہیں، اس رائے کے مطابق عمل کر لیتے ہیں۔ اگر وہ رائے اللہ تعالیٰ کی نظر میں درست ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر کوئی نقید نہیں آئے گی، اور اگر وہ رائے اللہ تعالیٰ کی نظر میں ناپسندیدہ ہوئی تو پھر اس کے بعد کوئی حکم آ جاتا کہ آئندہ ایسا نہ کیجیے، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہادی امور میں، جہاں آپ سے کوئی ایسی چیز ہوئی جائے، ظاہر خلاف شرع تو نہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ کو دو کاموں میں سے ایک کام پسند تھا، اور صحابہ وغیرہ کے مشورے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مصلحت کی وجہ سے جو صورت اختیار فرمائی، اللہ تعالیٰ دوسری صورت کو زیادہ پسند فرماتے تھے، تو تنبیہ ہو گئی کہ اس طرح کرنا چاہیے تھا، لیکن جو ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن آئندہ آپ کو اس طرح کرنا چاہیے۔ یہی بات کے مجتہدین میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد میں جو بڑا فرق ہے، دوسرے فروغ تو ہیں، ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہی کچھ اور تھی، لیکن ایک بڑا فرق جو ہے وہ یہی ہے کہ بات کے مجتہدین اجتہاد کر کے کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں تو بس وہ اس نتیجے پر ہیں۔ اب من جانب اللہ ظاہر ہے کوئی حکم نہیں آئے گا کہ آپ نے یہ صحیح فیصلہ کیا، صحیح اجتہاد تھا یا غلط تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد اگر کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے عین موافق نہ ہوا تو اس پر تنبیہ ہو جاتی تھی۔ بہرحال، تو حکم یہ ہے، فإذا عزمت، جب مشورہ کرنے کے بعد آپ کسی بات کا فیصلہ کر لیں، پختہ ارادہ کر لیں، عزم کر لیں، پختہ ارادہ کر لیں، تو پھر بھروسہ اس فیصلے پر نہ کیجئے بلکہ فتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ اسباب اختیار کرنے ہیں، مشورہ کرنا ہے، فیصلہ کرنا ہے، لیکن بھروسہ کس پر ہو؟ اللہ پر ہو۔ یعنی کہ ہمارے یہ رائے بس صحیح ہو گئی، اس سے سب مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ بھی بہت بڑا، ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں تو ہماری زندگیوں میں اس میں بڑا سبق ملتا ہے۔ مثلا ہو سکتا ہے بعضوں کے ذہن میں پوری طرح بات نہ آ رہی ہو، ہم مثال کے طور پر کوئی شخص ہے جو سفر کرنا چاہ رہا ہے، اب سفر کے لیے اسباب اختیار کر لیا، اچھا یہ کرنا ہے، کب جانا ہے، کتنے بجے نکلنا ہے، اور کیا کیا چیزیں لے جانی ہیں، سب چیزیں انسان سوچتا ہے، اچھا وہ فلانی کی اس کی ضرورت ہوگی، ویزا کی ضرورت ہوگی، فلانی چیز کی ضرورت ہوگی۔ اسباب کے درجے میں اسباب اختیار کر لیے، جب اسباب اختیار کر لیے، نہیں نہیں اب تو بس اب تو ہو گیا ہے، تو میں نے سب کام پورا کر لیا ہے، نہیں، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اس کے بعد نظر اللہ پر ہو کہ یا اللہ یہ میری طرف سے کوشش ہے، اور یا اللہ تو آسانی فرما دے، اے اللہ یہ اسباب میں نے اختیار کر لیے ہیں، لیکن اصل کرانے والی ذات تو تیری ہے، یا اللہ کوئی رکاوٹ نہ آ جائے، کچھ بھی رکاوٹ آ جاتی ہے، کچھ بھی ہو جاتا ہے، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ یہ تو آیت میں جو سبق دیا گیا اس کا میں نے تذکرہ کیا، لیکن چونکہ آیت میں ایک بات اور ہے جو پیچھے بیان کی گئی کہ آپ صحابہ سے مشورہ کیجئے، تو اس بارے میں چند بنیادی باتیں جو ہمارے کام کی ہیں وہ بتا دیتا ہوں۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے کا حکم دیا گیا، ظاہر ہے کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی اور آپ کی رائے، آپ کا فیصلہ، آپ کی سوچ، آپ کی دور اندیشی، آپ کی فراست، مشورہ کس سے کر رہے ہیں؟ صحابہ سے، اور حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سبق ہے کہ انسان جہاں پر کسی بھی کام کا ذمہ دار ہو، کسی بھی کام میں کوئی ذمہ داری انسان پر ہو، گھر کا کوئی بڑا شخص ہے کوئی کام کا، ظاہر ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے، ماں ہے وہ ذمہ دار ہوتی ہے، تو کبھی کبھی اپنے ماتحتوں سے بعض کاموں میں مشورہ، یعنی جو یعنی ظاہر مشورہ طلب جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اس میں مشورہ کر لینا چاہیے، مشورہ کر لینا چاہیے، صرف حاکمانہ مزاج نہ ہو کہ بس یہ کرنا ہے، بس اس طرح کر لو، بلکہ پوچھنے کا انداز، مشورے کا انداز، ہر کام میں نہیں، ہر کام میں نہیں، ظاہر ہے جو بعض اہم امور ہوتے ہیں اس طرح کے۔ اس سے کیا فائدہ ہے، مشورے میں کیا فائدہ ہوتا ہے، میں اس کے بنیادی چند فائدے ہم پانچ چھ فائدے ہم اپنے ذہن میں رکھ لیں تو ہم خود حالات کے لحاظ سے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ دیکھو کتنی بڑی چیز ہے یہ۔ جب کسی سے مشورہ کیا جاتا ہے تو اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے پر اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ ایک شخص ہے کسی مسجد میں ذمہ دار ہے اور وہ وہاں کے مثلاً ذمہ دار ہے اور دوسرے لوگ بھی اس کے ساتھ کام کرتے ہیں، اگر وہ بس احکام جاری کرتا رہے کام چل جائے گا، لیکن آہستہ آہستہ لوگ کٹنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ مشورہ کرے، اچھا دیکھو ہمیں یہ کرنا ہے، کیا خیال ہے، کوئی ایک رائے دیتا ہے، رائے سنتا بھی ہے، نہیں کہ بس کیا خیال ہے اچھا یہ کر لیتے ہیں، نہیں نہیں کیا خیال ہے، اچھا کوئی کہتا ہے اس طرح کر لیں، کوئی کہتا ہے اچھا چلو ایسا کرتے ہیں، یہ زیادہ مناسب لگ رہا ہے، مشورہ کر لیا، لوگوں سے رائے لے لی، اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپس میں سب کو ایک دوسرے پر اعتماد ہوتا ہے، چلیں ٹھیک ہے انہوں نے مجھ سے بھی پوچھا، میرے رائے کو بھی انہوں نے معلوم تو کیا، اور ایک دوسرے پر اعتماد پیدا ہوتا ہے، بھروسہ ایک دوسرے پر ہوتا ہے، ایک اعتماد کی کیفیت ہوتی ہے جس سے کام میں زیادہ دل لگتا ہے۔ نمبر دو، دوسرا فائدہ، جب ایک دوسرے پر اعتماد ہوتا ہے تو پھر ہوتا یہ ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے، تعاون کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اچھا ٹھیک ہے ہمیں ساتھ دینا چاہیے، ہمیں بھی ساتھ مدد کرنی چاہیے، اس لیے کہ ہم اپنا سمجھ کر انسان کرتا ہے۔ تیسرا بڑا فائدہ مشورے کا، کہ انسان اپنا تجربہ کر کے انسان دیکھ سکتا ہے، کوئی بڑے سے بڑا مسئلہ ہو، انسان کے دل پر بوجھ ہے، پریشانی ہے، سمجھتا ہے کہ اس کا کوئی حل تو نہیں ہے، انسان جانتا ہے یعنی کسی وجہ سے اس کو یہ غالب گمان ہے، یقین ہے کہ نہیں نہیں اس کا کوئی حل نہیں ہے، لیکن پھر بھی اپنے معتمد خاص لوگوں سے مشورہ کر لیتا ہے۔ مشورے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کم از کم فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ ایک عجیب اللہ تعالیٰ نے اس میں فائدہ رکھا ہے۔ انسان جب دوسرے کے سامنے اپنی پریشانی کا اظہار کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ دل میں جو بوجھ پورا ایک جگہ پر تھا وہ تقسیم ہو گیا، بلکہ تھوڑا باہر نکل گیا، بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ اور انسان کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، انسان کو اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی ایسا شخص ہو جس کے سامنے اپنے دل کی بات بتا دے تاکہ دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے، ورنہ انسان کی طبیعت اور صحت پہ اثر پڑتا ہے اس کا۔ اس کے علاوہ یہ تین فائدے ہو گئے۔ اس کے علاوہ ایک اور فائدہ مشورے کا یہ ہوتا ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ زندگی میں بہت سو کو اس طرح کی چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ انسان سوچتا ہے کیا مشورہ کرنا، چھوڑو کیا ہو جائے گا، تو یہ فوائد میں سے انسان سوچے کچھ تو فائدہ حاصل ہو جائیں گے۔ چوتھا فائدہ کہ مشورہ کرنے کے نتیجے میں انسان کو بڑے سے بڑا شخص ہوتا ہے، لیکن انسان کے کبھی ذہن میں وہ بات نہیں آتی جو کسی چھوٹے شخص کے ذہن میں اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں۔ تو اس سے ہوتا فائدہ ایک اور یہ ہوتا ہے کہ کوئی اچھی رائے سامنے آ جاتی ہے۔ ایک ذہن، ایک دماغ پر بوجھ تھا، اس کے بجائے دو تین چار ہو گئے، تو اب کیا ہوا، اچھا مختلف، ایک نے ایک بات کہہ دی دوسرے نے، اور کبھی کیا ہوتا ہے سب کو ملا کر ایک بات نتیجہ نکلتا ہے اور اچھا نتیجہ نکل آتا ہے، یا کبھی کسی ایک کے ذہن میں کوئی بات آ جاتی ہے اور اچھا نتیجہ نکل آتا ہے۔ یہ بھی ایک بڑا فائدہ ہے مشورے کا۔ اور ان فوائد کے علاوہ، یہ چار فائدے ہو گئے، اس کے علاوہ ایک اور فائدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت، اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہتی ہے۔ اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں تو ظاہر مدد تو آئے گی اللہ تعالیٰ کی۔ اور چھٹا فائدہ یہ ہے کہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی نصرت کا ہونا، یہ پانچواں فائدہ ہو گیا۔ اور چھٹا فائدہ یہ ہے کہ یہ سنت بھی ہے اور اس کا قرآن کریم میں ہمیں حکم بھی دیا گیا ہے۔ تو انسان مشورہ کیوں کرے؟ اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس لیے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مدد نازل ہوتی ہے۔ اس لیے کہ اس کی وجہ سے کبھی اچھی رائے سامنے آ جاتی ہے۔ اس وجہ سے کہ اس سے انسان کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے کہ آپس میں ایک دوسرے کی امداد اور ایک دوسرے کی نصرت کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اور اس وجہ سے کہ ایک دوسرے پر بھروسہ اور اعتماد آتا ہے، انسان اس کام کو اپنا کام سمجھتا ہے اور اپنا کام سمجھ کر کرتا ہے۔ یہ مختلف فوائد ہیں۔ خیر، مشورے کی بات ضمناً تھی، اور یہاں پر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، جب آپ مشورہ کریں اور کسی ایک جانب آپ کی رائے ہو جائے اور آپ عزم اور پختہ ارادہ کر لیں، تو اس ارادے پر، اس فیصلے پر بھروسہ نہ کیجئے، بلکہ فتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ آگے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، والآیات فی الامر بالتوکل کثیرۃ معلومۃ، اور توکل کے حکم کے بارے میں آیتیں بہت زیادہ ہیں جو معلوم و معروف ہیں۔ وقال تعالی، اسی طرح اللہ تعالی کے ارشاد ہے۔ اب یہاں تک آیتیں بیان کرنے کے بعد، اب امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، گویا ہم اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ان آیات میں امام نووی نے تین طرح کی باتیں بیان فرمائی ہیں۔ شروع میں یقین کا ذکر، اور ابھی ہم نے جو آج آیتیں پڑھی اس میں توکل کا ذکر ہے، اور آگے جو آیتیں آ رہی ہیں اس میں توکل کے فوائد بیان کیے گئے ہیں، یعنی اس کا نتیجہ، اس کا فائدہ۔ وہ کیا؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اَي کافی، جو شخص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، توکل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ اس کی ہر ضرورت میں اللہ تعالیٰ اس کا مددگار ہوتا ہے۔ یہی توکل کا فائدہ ہے، بڑا فائدہ ہے کہ انسان اللہ پر توکل کرے۔ اسباب پر توکل کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ٹھیک ہے، تم نے کوشش کی تھی، تم یہ کہہ رہے تھے اس سے کام ہو جائے گا، ٹھیک ہے کرا کے دیکھ لو۔ جہاں میں رکاوٹ ڈال دوں کون کر سکتا ہے، اور جہاں میں کرنا چاہوں وہاں کون رکاوٹ ڈال سکتا ہے؟ ما اصابک لم یکن لیخطئک، حدیث میں آتا ہے کہ ما اصابک لم یکن لیخطئک وما اخطأک لم یکن لیصیبک، جو چیز پہنچنے والی تھی کوئی روک نہیں سکتا تھا، اور جو چیز نہیں پہنچنے والی تھی کوئی دے نہیں سکتا تھا۔ تو اس لیے اسباب انسان اختیار کر لے، یہ بڑا مشکل ہے معاملہ۔ یا تو انسان اسباب اختیار نہ کرے، اور بیٹھ جائے، نہیں یہ بھی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم جو دیا ہے یہ ہمارا امتحان ہے کہ دیکھو اسباب اختیار کرو، لیکن اسباب اختیار کرنے کے ساتھ بھروسہ اللہ پر کرو، اسباب پر نہ کرو۔ دنیا میں رہنا ہے لیکن دنیا کو دل میں نہیں آنے دینا، دنیا کمانا ہے لیکن دنیا سے بے تعلق بھی رہنا ہے، دونوں چیزوں کو جمع کرنا ہے، یہی حکم ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے، یعنی پھر اللہ تعالیٰ کی نصرت آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ وَقَالَ تَعَالَى، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ مؤمنین تو وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے، اللہ کو یاد کیا جاتا ہے تو ان کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے پروردگار پر، اللہ تعالیٰ پر وہ توکل اور بھروسہ رکھتے ہیں۔ آیت میں کامل مؤمنین جو ہیں، اللہ تعالیٰ کو جو مؤمنین پسند ہیں، ان کی تین صفات بیان کی گئی ہیں۔ کون ہیں؟ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ۔ کبھی انسان ترجمہ پڑھتا ہے یا سنتا ہے تو سوچتا ہے کہ اس کے کیا معنی ہے، اللہ تعالیٰ کا تذکرہ ہوتا ہے تو دل میں خوف آتا ہے۔ ہم یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم اس کو عملی طور پر اختیار کریں کہ یہ کیا چیز ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی یاد بہت کم ہوتی ہے، فرض نماز کا وقت آیا، جلدی جلدی نماز پڑھ لی، نماز سے بس فارغ ہوئے اور چھٹی ہو گئی، تو پھر دل میں وہ خوف کی اور اللہ تعالیٰ کے دھیان کی، خشوع کی وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی۔ انسان کو کچھ زائد وقت لگانا پڑتا ہے، تھوڑا سا ہی صحیح کچھ زائد وقت لگانا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے، کہ بس اللہ کی یاد کے لیے، یہ فرض نہیں ہے، یہ واجب نہیں ہے، یہ صرف اس لیے ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار کرنا ہے، اس لیے میں زائد نوافل پڑھ لوں، زائد کچھ تسبیحات پڑھ لوں، زائد کچھ درود شریف پڑھ لوں۔ سزا کے ڈر سے نہیں، کہ فرض ہے وہ تو سزا کے ڈر سے انسان کر لیتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، نہیں کیا تو گناہ ہوگا، نہیں، اس سے زائد اللہ کی محبت کے لیے انسان نیک اعمال کرے۔ تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ انسان جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے ذکر اللہ کا، چاہے ذکر اللہ جس شکل میں ہو، اللہ تعالیٰ کی یاد کا جتنا اہتمام کرتا ہے، کبھی قرآن کریم کی تلاوت کر لی، کبھی تسبیحات پڑھ لیں، درود شریف ہے، استغفار ہے، دینی کتابوں کا مطالعہ ہے، حدیث کا، تفسیر کا مطالعہ ہے، ان چیزوں میں اللہ کی یاد کے ساتھ انسان یہ کام کرتا ہے تو دل میں اللہ سے ایک تعلق پیدا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی دل میں ایک قسم کی رقت پیدا ہوتی ہے، دل میں ایک نرمی پیدا ہوتی ہے، کبھی کبھی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے شروع ہو جاتے ہیں، یہ وجلت قلوب۔ ہمیشہ ہمیشہ ہر مرتبہ نہ ہوگا، ضروری نہیں کہ ہر مرتبہ ہو، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، دلوں میں خوف پیدا ہوتا ہے، اور ضروری نہیں کہ آنسو بھی نکلیں، دل میں ایک تعلق مع اللہ کی ایک کیفیت، دل میں ایک خوف، یہ ضروری ہے، یہ کیفیت کبھی کبھی انسان کو محسوس ہونی چاہیے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں تلاوت کی ہو جاتی ہیں، ان کے سامنے کی جاتی ہیں، تو بعض لوگ ہوتے ہیں بس تنقید اور اعتراض اور غلطیاں نکالنے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، جیسے غیروں کا حال ہے، اور اہل ایمان کا حال یہ ہے کہ ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے۔ زادتہم ایمانن، اللہ پر یقین بڑھ جاتا ہے ان کا، اور اللہ تعالیٰ پر وہ توکل رکھتے ہیں، وہی یقین اور ایمان دونوں کا ذکر آ گیا، یقین اور توکل کا بیان۔ مفسر فرماتے ہیں، والآیات فی فضل التوکل کثیرۃ معلومۃ، اور توکل کی فضیلت، اس کا انجام، اس کا نتیجہ، اس سلسلے میں بھی بہت سی آیتیں ہیں جو معروف ہیں۔ بس مثال کے طور پر تین قسم کی آیتیں پیش کی ہیں، بعض میں یقین کا ذکر، بعض میں توکل کا ذکر، اور بعض میں اس کا فائدہ بیان کیا گیا ہے۔ اب احادیث کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ، پہلی حدیث، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد۔ حضرت ابن عباس، عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فرماتے ہیں رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے سامنے امتیں پیش کی گئیں، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا، دیکھو کوئی ایک نبی اس کی امت، دیکھو یہ ایک نبی اس کے ساتھ والے اس کے ساتھی۔ میرے سامنے گزشتہ امتیں پیش کی گئیں، میں نے ایک نبی کو دیکھا، اس کے ساتھ چھوٹی سی جماعت تھی، رحیط، رحتن تو جماعت کو کہتے ہیں، رحیطن تصغیر لفظ آتا ہے عربی زبان میں، جس کو تصغیر کہا جاتا ہے، فعیل ان کے وزن پر جب کوئی لفظ آتا ہے تو چھوٹا اور تصغیر کے معنی میں، تصغیر کے لیے وہ استعمال ہوتا ہے، تو رحیط کے معنی ہوں گے چند لوگ، یعنی 10 تک کے، 10 سے کم۔ عجیب اللہ کی شان ہے، یہ کوئی علماء کی بات نہیں ہو رہی، یہ صلحاء اور نیک لوگوں کی بات نہیں، انبیاء کی بات ہو رہی ہے، کہ انبیاء اللہ تعالیٰ نے بھیجے جن پر وحی کا نزول ہوتا تھا، ماننے والے کتنے؟ 10 سے کم لوگ، 10 سے کم لوگ۔ اور ہماری سوچ پھر وہی باتیں جو بار بار پہلے بھی آتی رہی ہیں، یاد دہانی میں اس لیے کرا رہا ہوں، مجھے بھی یاد رہے، سب کو یاد رہے، کہ آج کل بس اسی کا زور ہے کہ جس کے ساتھ بڑا مجمع وہ صحیح، جس کے ساتھ ماننے والے، جس کے ساتھ مجمع چھوٹا، اس کا مطلب یہ کہ نہیں نہیں یہ کچھ اتنے بڑے آدمی نہیں ہیں۔ ہم تو اگر ان انبیاء کو بھی دیکھتے تو پتہ نہیں کیا سوچتے، اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت کر لی۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رہے ہیں کہ میں نے کسی پیغمبر کو دیکھا، اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی جماعت، 10 سے کم لوگ ماننے والے تھے، اس کے فالوورز ہمارے زبان میں اگر ہم کہیں تو کتنے؟ 5, 7, 9، اتنے۔ اور آج کل کوئی اتنا اس طرح کا ہو، کوئی عالم ہو، نبی تو نبی، ان کی شان تو کیا ہوگی، کہ عالم ہو، اس کے ماننے والے اگر اتنے، اچھا نہیں، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ تو کوئی لوگ ہیں نہیں، کوئی خاص ماننے والے لوگ ہیں نہیں۔ اس سے بڑھ کر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، وَالنَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ، میں نے کسی پیغمبر کو دیکھا، اس کے ساتھ ایک دو شخص تھے بس ماننے والے، پوری امت میں ایک دو شخص ایمان لائے۔ اور اس سے آگے، وَالنَّبِيَّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، اور کسی نبی کو دیکھا، اس کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ ایسے بھی اللہ کے انبیاء گزرے، ایسے بندے، ظاہر ہے انہوں نے کتنی محنت کی ہوگی، اللہ تعالیٰ کے احکامات تو پورے کرنے تھے، امت تک بات پہنچا دو۔ یہ بڑا مجاہدہ ہے کہ انسان محنت کرتا رہے، محنت کرتا رہے، محنت کرتا رہے، اور ماننے والا کوئی نہ ہو، بہت مشکل ہے۔ کچھ مجمع ماننے والا ہے، مخالفت تو ہوتی ہے، اہل حق کی مخالفت تو ہوتی ہے، لیکن ماننے والے کوئی بھی نہ ہو، اور زندگی بھر اسی طرح وہ زندگی گزار دیں، عجیب اللہ کی شان ہے۔ وَالنَّبِيَّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، اور کسی پیغمبر کو اس حال میں دیکھا کہ اس کے ساتھ ماننے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ اِذْ رُفِعَ عَلَيْهِ سَوَادٌ عَظِيمٌ، اچانک ہوا یہ کہ میرے سامنے ایک بہت بڑی جماعت پیش کی گئی، سوادٌ عَظِيمٌ، بہت بڑی جماعت پیش کی گئی۔ اِذْ رُفِعَ عَلَيْهِ سَوَادٌ عَظِيمٌ فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ أُمَّتِي، میرا خیال یہ ہوا کہ میری امت کے لوگ ہوں گے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ معلوم تھا کہ آپ کی امت کی تعداد بڑی ہے، تو میں سمجھا میری امت کے لوگ ہوں گے، اتنی بڑی تعداد میں لوگ ہیں۔ فَقِيلَ لِي هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ، مجھ سے کہا گیا کہ یہ تو موسیٰ اور ان کی قوم ہیں، اس کا مطلب ہے ماننے والے موسیٰ علیہ السلام کے بھی بڑی تعداد میں، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی تورات پر عمل تو ایک زمانے تک رہا، تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ ولیکن انظر الی الافق، مجھ سے کہا گیا کہ آپ آسمان کے کنارے پر دیکھیے، فَنَظَرْتُ میں نے دیکھا، فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ تو بڑی جماعت وہاں پر موجود تھی، فقیل علی انظر الی الافق الاخر مجھ سے کہا گیا دوسری جانب بھی تو دیکھیں، یعنی پورا آسمان بھرا ہوا ہے، ادھر دیکھیے، میں ادھر دیکھا، کہا کہ دوسری طرف دیکھیے، اس طرف دیکھا، پورا آسمان بھرا ہوا ہے، اس طرف کا کنارہ، اس طرف کا کنارہ، فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ وہاں بھی بڑی جماعت، پورا آسمان بھرا ہوا، فقیل علی ہذہ امتک مجھ سے کہا گیا آپ کی امت یہ ہے، یہ آپ کی امت ہے، آپ کے ماننے والے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ اور اس بڑی تعداد کے جو آپ کے ماننے والے ہوں گے، آپ کے امتی ہوں گے، ان کے ساتھ 70,000 وہ افراد ہوں گے جو جنت میں بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے داخل ہوں گے. یہ تو ابتدائی وعدہ ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مزید اضافہ جو بھی ہوا ہو وہ اللہ تعالیٰ ہی کا معاملہ ہے، لیکن 70,000، اور وہ بھی نہیں معلوم کہ یہ 70,000 متعین عدد مراد ہے 70,000 یا کثرت، عربی زبان میں تکثیر اور کثرت اور زیادہ بڑی مقدار بیان کرنے کے لیے 7 اور 70 کا عدد بیان کیا جاتا ہے. تو 70,000 جنت میں بغیر حساب کے، ان سے حساب بھی نہیں ہوگا، بغیر حساب بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے، بہت بڑی تعداد. ثم نهض فدخل منزله. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات تو بیان فرما دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، مکان تشریف لے گئے، اب لوگوں میں بات چیت شروع ہوئی. فخاض الناس في اولئك الذين يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب. اب لوگ آپس میں بات چیت کرنے لگے ان لوگوں کے سلسلے میں جو جنت میں داخل ہوں گے بغیر حساب اور عذاب کے. یعنی اب تذکرہ یہ ہوا کہ یہ کون لوگ ہوں گے، یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں، چونکہ مختلف باتیں انہوں نے پہلے تو سنی ہی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اچھا شاید یہ لوگ ہوں، شاید یہ لوگ ہوں، شاید یہ لوگ ہوں. فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تو بعض صحابہ نے یہ فرمایا، بعض صحابہ نے فرمایا کہ شاید یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت صحبت میں وقت گزارا ہے. صحابہ مراد ہو سکتے ہیں شاید یہ 70,000. وقال بعضهم، بعضوں نے فرمایا کہ نہیں نہیں، ہم نے تو کفر و شرک کا زمانہ بھی تو پایا ہے، ہمارے 20 سال 30 سال 50 سال کی زندگی کفر و شرک میں گزری ہے، ہم کہاں اس درجے کے ہوں گے، تو اس لیے ہم تو نہیں. فلعلہم الذین ولدوا فی الاسلام، شاید اس سے مراد وہ لوگ ہوں گے، یہ 70,000 وہ لوگ ہوں گے جو پیدائشی طور پر جب پیدا ہوئے تو اسلام کی حالت میں تھے، ولدوا فی الاسلام، بچپن سے انہوں نے اسلام ہی اسلام دیکھا، ایمان ہی ایمان دیکھا، کفر شرک سے کبھی ان کو واسطہ ہی نہیں پڑا. فلم یشرکوا باللہ شیئاً، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا. وذکروا اشیاء، بہرحال مختلف صحابہ نے مختلف رائے دی، کوئی کہہ رہا تھا شاید یہ لوگ ہوں، کوئی کہہ رہا تھا شاید یہ لوگ ہوں. آواز ظاہر ہے اس طرح کی چیزیں جب ہوتی ہیں، باتیں ہوتی ہیں تو مختلف، اب کوئی کوئی رائے دے رہا ہے، سوچ رہے ہیں، کیوں سوچ رہے ہیں، تاکہ دیکھیں کہ اچھا ان میں اگر کوئی خاص صفات ہیں، کوئی چیزیں ہیں تو ہم وہ اختیار کریں، معلوم تو ہو کہ یہ کون سی قسم ہے یہ. بہرحال آپس میں بات چیت ہو رہی تھی، باتوں کی آواز ذرا بلند ہوئی. فخرج علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما الذی تخوضون فیہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ حجرہ مسجد سے بالکل متصل تھا، وہاں آوازیں آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا ما الذی تخوضون فیہ، کن باتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. فاخبروہ، صحابہ نے بتایا. فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں بتاتا ہوں یہ کون لوگ ہیں، 70,000 جو بغیر حساب بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے کون لوگ ہیں. نہ صحابہ مراد ہیں اس سے، اور نہ وہ لوگ مراد ہیں جو اسلام ہی کی حالت میں، اسلامی ماحول ہی پایا بچپن سے، نہیں، بلکہ یہ اختیاری عمل ہے جو ہر زمانے میں ہر شخص کر سکتا ہے. اگر صحابہ ہوتے تو ختم ہو گیا معاملہ، اگر وہ لوگ ہوتے جو ولید فی الاسلام اسلام بچپن جو جنہوں نے اسلامی گھرانہ ہی پایا بچپن سے تو وہ بھی غیر اختیاری چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا عمل ہے جو انسان اپنے اختیار سے کر سکتا ہے, ہر زمانے میں کر سکتا ہے. فرمایا ہم الذین لا یرقون ولا یسترقون ولا یتطیرون, تین کام. وعلی ربہم یتوکلون, یہ وہ لوگ ہیں جو خود جھاڑ پھونک کرتے نہیں اور دوسروں سے جھاڑ پھونک کرواتے نہیں اور بدفعلی لیتے نہیں اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں. جھاڑ پھونک, رقیہ جس کو کہتے ہیں, لا یرقون, رقیہ. رقیہ کی اقسام ہیں اور اس کے الگ الگ احکام ہیں. رقیہ, جھاڑ پھونک, تعویذ, اس کی ایک قسم تو وہ ہے جو ناجائز ہے, جس میں کفریہ شرکیہ باتیں ہوتی ہیں. ظاہر ہے وہ تو ناجائز ہے, کفر و شرک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جاہلیت کے زمانے کے بہت سے رقیہ ہوا کرتے تھے جس میں شرکیہ کفریہ باتیں ہوتی تھیں, تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تنبیہ فرمائی کہ نہیں نہیں, یہ تو شرک اور کفر ہے, یہ جائز نہیں ہے. لیکن خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رقیہ ثابت ہے, رقیہ کی تعلیم دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور بعض صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ دیکھو تم سیکھ لو, یہ فلانی چیز کا رقیہ ہے یہ سیکھ لو. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تھے, جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پر دم کیا تھا رقیہ, بسم اللہ ارقی کا. تو رقیہ کی اقسام ہیں, ناجائز رقیہ اس سے بچنا ضروری ہے, اور جائز رقیہ اس کی دو صورتیں ہیں, اگر قرآن آیات وغیرہ مبارک کلمات ہیں ضرور کرنا چاہیے, اس لیے کہ برکت کی چیز ہے. سورہ فاتحہ پڑھ لیا, آیت الکرسی پڑھ لی, معوذتین پڑھ لی, اپنے اوپر دم کر لیا, ضرور کرنا چاہیے, سنت ہے, ثابت ہے. اور بعض رقیہ درمیان کی صورتیں ہیں, تین صورتیں ہو گئیں رقیہ کی, ناجائز, سنت, اور درمیان میں بعض ایک قسم وہ ہے جو جائز تو ہے لیکن بلا شدید ضرورت کے اسے انسان اختیار نہ کرے, سخت ضرورت کے بغیر انسان اسے اختیار نہ کرے. مثلا کہتے ہیں اچھا نظر لگ گئی, نظر لگ گئی تو اچھا ٹھیک ہے, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم, اور اس طرح کی دعائیں جو تعوذ وغیرہ کی جو دعائیں قرآن و حدیث میں ہیں وہ انسان اس کو اختیار کر لیں, اچھی بات ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو خامخواہ خیال ہوتا رہتا ہے کہ نظر لگ گئی, نظر لگ گئی ہے, ایک تو یہ ایک الگ بات ہے, لیکن اگر واقعی کسی پر کوئی اثر ہے تو ایک ہوتا ہے وہ رقیہ جو جائز طریقے سے جو احادیث سے ثابت ہے وہ تو اختیار کرے انسان, اسباب کے درجے میں وہ اختیار کرنا چاہیے, بھروسہ اللہ پر ہو. اور ایک وہ ہوتا ہے اچھا ٹھیک ہے نظر لگ گئی ہے تو اچھا یہ کر رہے ہیں, اچھا یہ اتنی مرچیں جلا رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں, جائز ہے, جائز ہے, لیکن بلا سخت ضرورت کے ایسی چیزوں کو انسان اختیار نہ کرے تو اچھا ہے. لا یرقون, لا یسترق, لا یرقون, جو خود رقیہ کرتے نہیں اور نہ دوسرے سے کرواتے ہیں. تو رقیہ کا ایک ذکر آ گیا, نہ خود کرتے ہیں نہ کرواتے ہیں. ولا یتطیرون, بدفعلی لینا, یہ بھی عرب میں تو بہت ہوتا تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی برکت سے صحابہ نے اسے ترک فرما دیا تھا, لیکن پھر ہم لوگوں میں آ گیا. شاید ہندوستان میں ہندوؤں میں چونکہ اس کا بہت زیادہ سلسلہ رہتا ہے, دستور ہوتا ہے, تو وہاں سے ہم لوگوں میں آیا, کہاں سے آیا, بہرحال ان لوگوں میں تو بہت ہے, اور وہیں سے شاید ہم لوگ بھی سیکھے ہوں گے کہ ہمارے پرانے لوگوں میں, بڑوں میں بہت ہوتا تھا, آہستہ آہستہ جیسے جیسے الحمدللہ اسلامی تعلیمات عام ہونے لگیں, قرآن و حدیث کی تعلیمات عام ہونے لگیں, تو اس سے انسان ذرا انسان کے اندر سمجھداری آئی. ورنہ کیا ہوتا تھا, باہر نکلے کالی بلی دیکھ لی, اچھا اس کا مطلب ہے آج کے دن ہمارا اچھا نہیں گزرے گا, یہ بدفعلی. رات کے وقت بلی باہر آ کر آواز کر رہی ہے, رو رہی ہے, اچھا اس کا مطلب ہے گھر میں کوئی میت ہونے والی ہے. یہ پرانی عورتوں کی کہانیاں ہیں, اور ہوتا ہے ابھی تک بھی لوگوں میں اس طرح کی سوچیں ہیں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس پر بہت کچھ لکھا ہے, ہم تو اتنے زیادہ نہیں جانتے, شاید جو بڑی عمر کے ہیں ان کو پھر بھی کچھ معلومات ہوں گی, اس لیے کہ یہ باتیں وہ ہیں جو بس جس کو کہتے ہیں کہ یہ سینہ در سینہ منتقل ہوتی رہی ہیں۔ تو یہ توہمات ہوتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی نے ایک کتاب جمع فرمائی تھی اغلاط العوام کے نام سے، عوام میں جو غلطیاں رائج ہیں اس میں بھی اس طرح کی بہت سی باتیں بیان کی گئی ہیں کہ اچھا بلی دیکھی یہ ہو گیا، کالی بلی دیکھی تو یہ ہو گیا، جاہلیت میں ہوا کرتا تھا کہ پرندہ باہر نکلے سفر میں جانے کا ارادہ ہے تو پرندہ اڑتا ہوا دیکھا، اگر پرندہ دائیں طرف سے بائیں طرف گیا اچھی بات ہے، اور بائیں طرف سے دائیں طرف گیا تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ یہ بہرحال وہ اس کے الگ الگ سوچے ہوا کرتی تھیں کہ کس طرف اڑتا ہے، ہاں دائیں طرف، اگر دائیں طرف اڑتا ہے تو اچھی بات ہے اور بائیں طرف اڑتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سفر ہمارا اچھا نہیں گزرے گا، آج سفر نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی پرندہ اڑتے ہوئے نہیں دیکھا تو درخت پر پتھر مار کر اس کو اڑاتے تھے تاکہ دیکھیں کس طرف اڑتا ہے۔ یہ سب باتیں لغویات ہیں، توہمات ہیں، اسلام نے اس سے منع کیا ہے۔ ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون، اور اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، فقام عکاشۃ ابن محسن رضی اللہ تعالی عنہ، عکاشا عین کے ضمہ کاف کی تشدید کے ساتھ، عکاشا بن محسن رضی اللہ تعالی عنہ، عکاشا بن محسن رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، فقال ادعو اللہ یجعلنی منہ، اللہ کے رسول، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان 70,000 میں شامل کر دے۔ فقال انت منہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم ان میں شامل ہو گئے، وعدہ ہو گیا تم ان میں شامل ہو گئے۔ ثم قام رجل آخر فقال ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، دوسرا شخص کھڑا ہوا، اب ظاہر ہے یہ سلسلہ تو رکنے والا نہیں تھا، ہر ایک کھڑا ہوتا، دوسرا شخص کھڑا ہوا کہنے لگا یا رسول اللہ دعا فرما دیجئے مجھے بھی اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں شامل کر دے۔ فقال سبقک بہا عکاشۃ، عکاشا تم سے سبقت لے گئے، اس معاملے میں عکاشا تم سے آگے بڑھ گئے، سبقت لے گئے۔ یہاں پر گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے شخص سے تو وعدہ فرما دیا کہ ہاں، اور اللہ تعالیٰ کے، ظاہر اللہ تعالیٰ کے بتلانے سے ہی وعدہ فرمایا کہ ہاں تم ان میں شامل ہو، لیکن دوسرے شخص کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی نہیں فرمائی اور ان سے کوئی وعدہ نہیں فرمایا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ شراح نے مختلف باتیں لکھی ہیں۔ آسان سی بات یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ من جانب اللہ کبھی یہ اختیار اللہ کے پیغمبر کو، اور کبھی اولیاء اللہ کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، واقعات اسلاف کے اس میں ملتے ہیں کہ کبھی یہ اس طرح کے من جانب اللہ اختیار دیا جاتا ہے کہ اچھا تم یہ جو کرنا چاہتے ہو ایک شخص کو منتخب کر سکتے ہو، اس کے لیے ہم وعدہ کر لیتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہو سکتا ہے، اب یقیناً ہم نہیں جانتے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ایک شخص کے بارے میں اختیار دیا گیا ہو کہ اچھا آپ ایک شخص کے لیے آپ دعا کریں گے تو ہمارے طرف سے وعدہ ہے کہ اس کے حق میں یہ دعا قبول ہوگی اور وہ شامل ہو جائے گا۔ عکاشا پہلے کھڑے ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرما دی، فرمایا ہاں تم ان میں شامل ہو گئے، بس ایک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا ہوگا، بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے، باقی اور بھی احتمالات ہیں، واللہ عالم، اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ حقیقت حال کیا ہے۔ بہرحال اس سے ایک تو صحابہ کا ایسے کاموں میں اور جنتیوں میں شامل ہونے کے لیے اتنی پیش قدمی اور آگے بڑھنے کا جو اہتمام، وہ بھی معلوم ہوتا ہے جو کہ ظاہر ہے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان اپنے بارے میں، حالانکہ یہ صحابی تھے تو ان کو تو یہ خیال ہوتا ہے نہیں مجھے تو صحابیت کا شرف حاصل ہے، صحابہ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ ان کے لیے تو بڑی فضیلت ہے، نہیں انہوں نے کہا نہیں وہ پتہ نہیں مجھے مقام ملے نہ ملے، میں تو 70,000 میں ہی شامل ہو جاؤں۔ اپنے آپ کو اتنا اونچا ہونے کے باوجود کس درجے کا سمجھتے تھے یہ حضرات۔ آگے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں آنے والے کچھ الفاظ تھے ان کی تشریح کی ہے، ہم نے تو ترجمہ کر لیا تو اب اس کی ضرورت نہیں رہی۔ آگے ایک اور حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ الثانی عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ایضا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت وإلیک انبت وبک خاصمت اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني انت الحي الذي لا يموت والجن والانس يموتون متفق عليه وهذا لفظ مسلم واختصره البخاري. یہ روایت بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں وہ دعائیں بھی ایک مستقل سبق ہے، امت کے لیے ایک بہت بڑی تعلیم ہے. یہ دعائیں صرف دعائیں نہیں ہوتی کہ اچھا دعا مانگ لی، ان دعاؤں کو انسان اگر سمجھ لے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خلاصہ اور نچوڑ ان دعاؤں میں ہمیں ملتا ہے، بہت بڑی چیز ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں. الحزب العظم جو پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں ان کو اگر سمجھنے کے ساتھ، دعاؤں کو سمجھنے کے ساتھ اگر انسان مانگے تو اس میں بہت کچھ سبق ملتا ہے انسان کو. یہاں پر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم لک اسلم تو، اے اللہ میں نے تیری اطاعت، لک اسلم تو، تیرے سامنے میں بالکل فرما برداری اور اطاعت قبول کرتا ہوں. اسلام کے معنی ہوتے ہیں اپنی عقل، اپنی سوچ کو ایک طرف رکھ کے اللہ کے حکم کو پوری طرح مان لینا، یہ اسلام ہے. قرآن کریم نے بہت اچھے انداز میں اسلام کے معنی سمجھائے ہیں. جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا گیا تھا کہ اپنے اکلوتے چہیتے بیٹے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو ذبح کریں، ذبح کرنے کے لیے انہوں نے دیکھا کہ پتہ نہیں یہ آسانی سے مانتے ہیں یا نہیں مانتے، تو ان سے بات کی کہ میں نے خواب میں اس طرح دیکھا ہے. اسماعیل علیہ السلام فوراً تیار ہو گئے، یا ابت فعل ما تؤمر، آپ کو حکم دیا گیا ضرور ضرور کیجیے، حالانکہ خواب تھا. میں نہیں، آپ کو حکم دیا گیا، آپ تو نبی ہیں اور ام نبی کا خواب حجت ہوتا ہے تو، اور ظاہر وہی ہے تو اس لیے افعال ما تؤمر، آپ کو حکم دیا گیا آپ ضرور کیجیے، میں تیار ہوں. ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر چلے ذبح کرنے کے لیے، بچہ خوشی سے تیار کہ اچھا مجھے اللہ کے حکم پر ذبح کیا جا رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام دل پر کیا گزر رہی ہوگی، اور اپنے بیٹے کو، حالانکہ کتنی دعاؤں کے بعد یہ بچہ پیدا ہوا، بڑی عمر میں جا کر بچہ پیدا ہوا تھا، بہرحال اور ان سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ذبح کر دو، ٹھیک ہے یا اللہ، ذبح کرنے کے لیے چلے. اور جب ذبح کرنے کی کوشش کی، چھری چلا رہے ہیں تو چھری ذبح نہیں کر رہی، اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ نہیں کاٹنا نہیں ہے، تو چھری کاٹ نہیں رہی، یہ کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما اسلما، جب ابراہیم اسماعیل دونوں نے اسلام قبول کر لیا، حالانکہ میں وہ لفظی اعتبار سے بتا رہا ہوں، اسلما یعنی وہی اسلام کا لفظ وہاں استعمال فرمایا، کہ جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام دونوں نے مکمل طور پر میری فرما برداری اختیار کر لی، یہ ہے اسلام. یعنی کہ اچھا ہمیں سمجھ میں آئے گا تو ہم کریں گے، عقل میں نہیں آیا تو نہیں، یہ شاید کچھ اور ہوگا، ہمیں یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، اسلام میں ایسا کیوں ہے، ایسا ہونا چاہیے، یہ نہیں. اللہم لک اسلمت، مکمل میں تیرا فرما بردار بنتا ہوں، وبک آمنت، تجھی پر ایمان لاتا ہوں اور ایمان لایا ہوں، وعلیک توکلت، اور تجھ پر میں نے بھروسہ کیا ہے، الیک انبت، تیری جانب میں رجوع کرتا ہوں، وبک خاصمت، کبھی کوئی مقابلہ دشمن سے جنگ اور لڑائی کا موقع آتا ہے تو تیری ہی نصرت سے میں جھگڑا اور جنگ کرتا ہوں. اللہم انی اعوذ بعزتک لا الہ الا انت ان تضلنی، اے اللہ میں تیری عزت کی پناہ مانگتا ہوں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، پناہ اس بات کی مانگتا ہوں کہ تو مجھے گمراہ کر دے، تیرے عزت کی پناہ مانگتا ہوں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ تو مجھے گمراہ کر دے. انت الحی الذی لا یموت، تو ہی وہ زندہ ذات ہے جس پر موت آنے والی نہیں، والجن والانس یموتون، اور تمام جنات و انسان کو موت آنے والی ہے. یہاں پر بھی وہی علیک توکلت، توکل کا ذکر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، اس لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آیت پہ یہ حدیث پیش فرمائی ہے. یہیں تک رکھتے ہیں، آگے انشاءاللہ آئندہ ہفتے پڑھیں گے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.